الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما امين يا رب العالمين مدمزہ سلسلہ وار ترجمہ قرآن میں الحمدللہ سورۃ توبہ ہمارے زیر مطالعہ ہے اور اس کے 7 رکوع ہم مکمل کر چکے ہیں. رکوع نمبر 6 سے غزوہ تبوک کے حالات پر تبصرہ ہے کہ جو کہ ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے, اور غزوہ تبوک کے ذیل میں جو منافقانہ کردار ہے اور کردار کی جو پستی ہے اس کو بھی ہم پر واضح کیا جا رہا ہے کہ تاکہ ہم اس نفاق کے مرض سے بچ سکیں. تو بہرحال تفصیل سے ہمارے سامنے اس غزوے میں جن منافقین نے شرکت نہیں کی اور جھوٹے عذر اور جھوٹے بہانے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنائے, کیونکہ یہ نفیر عام تھی, اس غزوے میں سب کو نکلنا تھا, تو منافقانہ جو کردار ہے اس کو بھی ایکسپوز کیا گیا خاص طور پر اس صورت میں کہ کس کس طرح سے بہانوں سے انہوں نے اپنے آپ کو یعنی بچایا اور محفوظ کیا. اپنی جان اور مال کا تحفظ ہی ہے کہ جو کہ انہوں نے چاہا, اور اس کی کوشت پر اپنے دین کو اپنے ایمان کو جو ہے انہوں نے داؤ پر لگایا. تو بہرحال یہ منافقانہ کردار وہ ہمارے سامنے لایا جا رہا, یہ موضوع ہے کہ جو آگے چلے گا. لیکن درمیان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے زکوٰۃ کے جو بھی مصارف ہیں, جو بینیفیشریز ہیں, یعنی زکوٰۃ جن کو دی جا سکتی ہے, مستحقین زکوٰۃ, ان کی لسٹ ہے کہ جو کہ ہمارے سامنے رکھی ہے آیت نمبر 60 میں. یہ 8 مصارف ہیں زکوٰۃ کے کہ جو کہ ہمارے سامنے لائے جا رہے ہیں. پس منظر اس کا یہ ہے, پچھلی آیتوں سے اس کا ربط اس طرح سے بنتا ہے کہ آیت نمبر 58 میں جو ہم نے پچھلی دفعہ اس کا مطالعہ کیا, منافقین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تانا دیا اور طنز کیا کہ آپ صدقات کی تقسیم میں عدل نہیں کر رہے, انصاف نہیں کر رہے. یہ الفاظ ہے کہ جو آیت نمبر 58 میں آئے تھے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ, اور ان میں سے کچھ ہیں کہ جو کہ آپ پر صدقات کی تقسیم کے حوالے سے تانا زنی کر رہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی تھی کہ اس بات کی وضاحت ہو جائے کہ یہ جو صدقہ ہے خاص طور پر فرض صدقہ کہ جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے اور جس کے مصارف آیت نمبر 60 میں اب ہمارے سامنے رکھے جا رہے ہیں, یہ واضح کر دیا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ بھی تقسیم نہیں کرتے, بلکہ جو بھی تقسیم کا معاملہ ہے وہ کس کے حکم سے ہے, وہ اللہ کے حکم سے ہے, اور اللہ ہی کی طرف سے یہ مصارف ہیں کہ جس کا تذکرہ خود اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا ہے اور اس کو متعین کر دیا. تو بہرحال اس تسلسل سے پھر یہ ربط ہے کہ جو کہ پچھلی آیت سے اس آیت کا بن جاتا ہے. انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم یہ 8 مصارف بھی ہیں کہ مختصر تشریح کے ساتھ انشاءاللہ اس کو ہم سمجھ لیں گے, اور کیونکہ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے تو لہٰذا یہ ہے کہ مال کے حوالے سے شریعت اسلامی کی کیا ہدایات ہیں اپنے ماننے والوں کے لیے, انشاءاللہ اس پر بھی کچھ اختصار کے ساتھ گفتگو ہے کہ جو کہ ہو جائے گی. سب سے پہلے زکوٰۃ کے حوالے سے تو موٹی موٹی باتیں تو ہمارے ذہنوں میں ہیں کہ زکوٰۃ یہ فرض عبادت ہے, اور ایک عبادت ہوتی ہے بدنی عبادت اور ایک عبادت ہوتی ہے مالی عبادت. جس طرح سے نماز ہے یہ بدنی عبادت ہے, اسی طرح سے زکوٰۃ کہ جس کا تذکرہ نماز کے ساتھ کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں بار بار آیا ہے, یعنی اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, یعنی یہ کثرت کے ساتھ اس کا تذکرہ, ورنہ دیگر جو بھی ارکان اسلام ہیں یعنی روزہ ہے, صرف اس کے احکامات سورہ بقرہ کے ایک رکوع میں ہی جو ہے وہ سمو دیے گئے, وہ ریپیٹ نہیں ہوئے. حج کے احکامات ہیں کہ جو کہ ایک سے زائد جگہوں پر وہ آتے ہیں, لیکن کثرت کے ساتھ جن دو عبادات کا تذکرہ قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے وہ نماز ہے اور زکوٰۃ ہے. تو نماز جو ہے وہ بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ وہ مالی عبادت ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ارکان اسلام میں سے ایک فرض عبادت ہے, اور ایک معین یعنی اس کا جو مفہوم ہے اگر لغوی مفہوم کی ہم بات کریں تو زکوٰۃ یہ تزکیے سے جو ہے وہ نکلا ہے. جس طرح سے تزکیے کے معنی نشو و نما کے ہوتے ہیں, کسی شے کو پاک کرنے کے ہوتے ہیں, تو اسی طرح سے یہ زکوٰۃ بھی کیا ہے, اس کے لغوی مفہوم لٹرل میں نے وہ پاک کرنے کے ہیں, پیوریفیکیشن. اور جس طرح سے ایک مالی کی مثال یہاں پر مناسب رہے گی دینا کہ ایک جو مالی ہوتا ہے وہ اپنا ایک پودا وہ لگاتا ہے اور اس کی نشو نما کرتا ہے اور اس پودے کو پاک کرتا ہے جنگلی جھاڑیوں سے, یعنی کچھ عرصے میں وہ جنگلی جھاڑیاں اطراف میں اگاتی ہیں. تو اچھا مالی کیا کرتا ہے کہ وہ ان جنگلی جھاڑیوں کو جو ہے وہ اس کی کٹائی کر دیتا ہے, کیونکہ وہ اصل پودے کی غذا میں وہ حصے دار بن رہے ہیں. تو یہی جنگلی جھاڑیوں کی جو بھی صفائی ہے یہ تزکیے کا عمل ہے کہ جو کہ پیوریفیکیشن کا عمل کہلاتا ہے. تو یہ جو زکوٰۃ ہے اس کی لغوی معنی بھی یہی ہے, تزکیہ. اور اصطلاحی طور پر یہ جو زکوٰۃ ہے ہم جانتے ہیں کہ ایک معین شخص پر کہ جو کہ صاحب نصاب کہلاتا ہے, ایک معین مقدار مال کی اس کے پاس وہ جمع ہو جائے جسے ہم نصاب کہتے ہیں, اور یہ ہے کہ اس پر ایک سال گزر جائے تو پھر اس پر ایک معین مقدار ہے 2.5%, تو وہ اسے سال کے بعد جو ہے وہ اسے ادا کرنی ہوتی ہے. اور یہ ایک لیگل کوانٹٹی یعنی مال کے حوالے سے, مال دینے کے حوالے سے لیگل کوانٹٹی یعنی قانونی جو حد ہے وہ کیا ہے, وہ 2.5% ہے, یہ زکوٰۃ. اور جو مورل کوانٹٹی ہے, اخلاقی تعلیم ہے مال کے دینے کے حوالے سے, وہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آئے قل الاف, اللہ نے فرمایا کہ جتنا ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کی راہ سے میں دے دو. یہ ایک اخلاقی تعلیم ہے اور اس کو ڈائریکٹلی پروپورشنل وہ کر دیا گیا ایمان سے. جیسے جیسے انسان کے اندر ایمان بڑھتا ہے اتنا یہ مال سے بے رغبتی اسے ہو جاتی ہے, دنیا سے بے رغبتی ہو جاتی ہے, اور زیادہ سے زیادہ مال ہے کہ جو اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتا ہے. یہاں تک کہ صدیق اکبر کا جو رتبہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غزوہ تبوک کے موقع پر پورے گھر کا سامان سمیٹ کر جھاڑو پھیر کر اور قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیا اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تو قل الاف کی حد ہے کہ جو کہ ایک اخلاقی تعلیم ہے, لیکن قانونی حد کیا ہے, وہ زکوٰۃ ہے کہ سال گزرنے پر ایک معین نصاب پر اسے جو ہے وہ 2.5% ہے کہ جو ادا کرنا ہے. اور وہ نصاب کیا ہے, یعنی 7.5 تولے سونا اور یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے ایکویلنٹ اماؤنٹ اور مال تجارت کے جس پر سال ہے کہ جو کہ گزر جائے اس پر 2.5% ہے کہ جو کہ بندے کو وہ ادا کرنا ہوتا ہے. یعنی یہ 2.5% ایک بڑی معمولی رقم ہے, یعنی اگر سادہ سا حساب کریں تو 1,00,000 پر کتنا, 2,500, یعنی کوئی. اور اس یہ بھی چیز ہے کہ جو کہ آج اہل ایمان پر بڑی بھاری ہے, اس پر گفتگو انشاءاللہ آخر میں کر لیں گے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ نصاب ہے کہ جو کہ معین اللہ کی طرف سے وہ کیا گیا صاحب نصاب پر, اور یہ ہر ایک پر بھی نہیں ہے. وہ شخص کے جو کہ صاحب نصاب ہو جائے تو پھر اس کو یہ 2.5% سال گزرنے پر وہ لازمی یہ فرض صدقہ جسے کہا جاتا ہے, جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے, وہ دینا ہے. سب سے پہلے ہم اس آیت کا ترجمہ اور اس کے اندر جو 8 مصارف ہیں اس کو اختصار کے ساتھ سمجھ لیں گے. ویسے جب بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کا معاملہ ہو تو اس میں علماء کرام سے اچھی طرح سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہوگی, اور یہ ہے کہ ان سے تعلیمات جو بھی حاصل کی جائیں, تفصیلات حاصل کی جائیں, اور پھر یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ جو کہ فرض عبادت ہے, مالی عبادت ہے, اس کی ادائیگی کا معاملہ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ ہونا چاہیے. آج زمانہ اس طرح سے چل رہا ہے کہ یہ فرض عبادت اس کے ایک احساس بھی دلوں سے اٹھ گیا ہے, اور یہ ہے کہ ایک تاوان جو ہے وہ اپنے اوپر سمجھا جاتا ہے, ایک بوجھ ہے کہ جو کہ سمجھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. تو ترجمہ سن لیجیے, سب سے پہلے فرمایا جا رہا ہے کہ انما الصدقات للفقراء, اور بلا شبہ صدقات, یعنی اب یہاں صدقہ ویسے تو نفلی صدقہ بھی ہوتا ہے لیکن یہ فرض صدقے کی بات یہاں پر ہو رہی ہے جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے, اور اس کی وضاحت بالکل آخری جو بھی الفاظ ہیں آخر میں جا کے بالکل آپ دیکھیں کہ فریضت من اللہ کے الفاظ ہیں کہ جو کہ آگے آ رہے ہیں. اس سے بھی یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کون سا صدقہ ہے, یہ زکوٰۃ ہے. اصل میں فرض صدقے کی بات ہو رہی ہے, نفلی صدقے کی بات نہیں ہو رہی. فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء, بے شک یہ زکوٰۃ یہ کس کے لیے ہے, کس کا حق ہے, یہ فقراء کا حق ہے نمبر ایک, والمساکین اور مساکین کا حق ہے نمبر دو, والعاملین علیہا اور جو بھی زکوٰۃ کے محکمے میں یعنی جو بھی کام کرنے والا ہو, جو بھی چھوٹا ہو بڑا ہو ملازم ہو, لہٰذا یہ ہے کہ ان کی جو بھی تنخواہوں کا معاملہ ہے چاہے وہ مستحق زکوٰۃ بھی نہ ہو لیکن یہ ہے کہ انہیں وہ تنخواہیں اسی زکوٰۃ سے جو ہے وہ ادا کی جائیں گی, یعنی جو بھی زکوٰۃ کے محکمے پر جو بھی ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں کا معاملہ اسی زکوٰۃ سے وہ دیا جائے. یہاں سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ زکوٰۃ لینا ایک اسلامی ریاست میں یہ کس کی ذمہ داری ہے, یہ ایک اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے واقعتاً کہ وہ اموال ظاہرہ پر اکٹھی وہ زکوٰۃ ہے کہ جو کہ وصول کرے, اور یہاں پر پورے محکمہ ہے کہ جو کہ اس کا وہ قائم ہو. تو بہرحال یہ ہے کہ اور پھر صحیح انداز سے شریعت کے احکامات کے مطابق وہ زکوٰۃ کلیکٹ بھی کرے اور اس کی تقسیم کا معاملہ بھی وہ کرے, ورنہ آج کی جو بھی اسلامی حکومتیں ہیں اور دنیا دار جو بھی حکمران ہیں کس طرح سے زکوٰۃ کے محکمے بھی بڑے بڑے کرپشن ہیں کہ جو کہ سامنے آتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک اسلامی ریاست میں اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے لیے پورا وہ محکمہ قائم کرے اور زکوٰۃ کی جو ہے وہ وصولیابی بھی ہو اور اس کی تقسیم کا معاملہ بھی. فرمایا کہ نمبر چار, والمؤلفت قلوبہم, اور جن کی تالیف قلب ہے یعنی تالیف قلب کے لیے, اور اس کی بھی وضاحت ہے کہ جو کہ انشاءاللہ ابھی ہم آگے سمجھ لیتے ہیں. آگے فرمایا کہ وفر رقاب, اور گردنوں کے چھڑانے میں یعنی غلام آزاد کرانے میں, والغارمین, اور جو جن پر قرض ہے کہ جو کہ چڑھ گیا, لہذا قرض سے نجات دلانے کے لیے. فرمایا کہ وفی سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے, وابن السبیل, اور مسافروں کو. تو یہ آٹھ مصارف ہیں کہ جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر زکوٰۃ کے بیان فرمایا, اور آگے دیکھیں الفاظ وہ آگے فریضتا من اللہ. یہ صدقہ جو بھی اوپر بات آئی ہے یہ کون سا صدقہ ہے, یہ نفلی صدقہ نہیں ہے بلکہ یہ فرض صدقہ کہ جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. فرمایا کہ واللہ علیم حکیم, اور اللہ جاننے والا ہے کمال حکمت والا. اب یہاں جو آٹھ مصارف ہیں اس کو ایک ایک کر کے ذرا اختصار کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلا ہے للفقراء, یہ زکوٰۃ یہ حق ہے کس کا, کس کے لیے, یہ فقراء کے لیے. فقراء کسے کہتے ہیں کہ جو تندست ہو اور کسی معذوری کی وجہ سے یعنی وہ اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو جو ہے وہ پوری کر سکے, کوئی بڑھاپا آ گیا یا کوئی معذوری کی کیفیت اس طرح سے ہو گئی اور اسے اس کی وجہ سے مانگنا پڑ گیا, تو اسے بھی پھر زکوٰۃ کے ذریعے سے وہ اس کی مدد وہ کی جا سکتی. اسی طرح والمساکین, جو بھی مساکین ہیں, بخاری اور مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت اس طرح سے فرمائی کہ یہ وہ شخص نہیں ہے مسکین کہ جو کہ ایک دو لقموں کے لیے وہ سوال کرتا پھرے اور دروازے جو ہے وہ کھٹکھٹاتا پھرے, بلکہ یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ اتنا مال اس کے پاس نہ ہو کہ جو اسے بے نیاز کر دے, اور یہ ہے کہ وہ کسی سوال نہیں کر رہا سفید پوشی کی وجہ سے, مانگ بھی نہیں رہا, اور نہ مانگنے کی وجہ سے لوگ اسے جو ہے وہ سمجھیں کہ وہ غنی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی پردہ پوشی کے لیے وہ کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے, یعنی وہ اپنی کوشش کے باوجود اپنی جو بھی بیسک نیسیسٹیز ہیں, بنیادی ضروریات ہیں, وہ بھی پوری نہیں کر پا رہا. تو لہٰذا یہ مسکین کا درجہ ہے, اور اس کو بھی پھر زکوٰۃ سے مال وہ دیا جا سکتا ہے. اسی طرح والعاملین علیہا, بات کی وضاحت آ گئی کہ جو بھی زکوٰۃ کے محکمے میں ایک اسلامی ریاست میں جو بھی ملازمین ہیں چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں ان کی تنخواہوں کا معاملہ وہ بھی زکوٰۃ کے ذریعے سے دیا جائے گا. اور فرمایا کہ ول مؤلفتی قلوب ہوں اور تالیف قلب کے لیے جن کی یعنی تالیف قلب مطلوب ہو. اس کے حوالے سے وضاحتیں ہیں کہ جو کہ فقہا نے کی ہیں, یعنی ایسا کافر کہ جو جس کو اگر مال دیا جائے زکوٰۃ کا مال وہ دیا جا سکتا ہے کہ جس سے وہ اسلام میں جو ہے وہ داخل ہو جائے, اس کی تالیف قلب, اس کا دل موہ لیا جائے, اس کا دل جیت لیا جائے مال دے کے, اور یہ ہے کہ امکان ہو کہ وہ اس کے ذریعے سے وہ دار اسلام میں آ جائے, تو یہ ہے کہ جو کہ ایک مد اس طرح سے بھی ہے. لیکن حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ تعالی عنہ اس مد کو جو ہے وہ موقوف کر دیا گیا, کیونکہ آپ کا یہ ارشاد تھا کہ اب اسلام ہے کہ جو کہ غالب آ چکا ہے, لہذا یہ ہے کہ اب تالیف قلب جو ہے وہ اس کے لیے کسی کافر کے دنیا ٹھیک نہیں, اور یہ ہے کہ کسی نو مسلم کو ابھی بھی دیا جا سکتا ہے کہ جو کہ مزید دین کی راہ پر وہ چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے, اگر یہ ہے کہ وہ اتنا جو ہے وہ یعنی فقیر ہو گیا اور اتنا غریب ہو گیا کہ اب دین کے احکامات پر چلنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے, تو اس کی تالیف قلب مال کے ذریعے سے زکوٰۃ کے وہ کر دی جائے اور دین پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے. تو بہرحال یہ مد ہے کہ جو کہ نو مسلم کو اس اعتبار سے وہ دی جا سکتی ہے. لیکن بہرحال اس میں فقہ کی ایک رائے یہ بھی موجود ہے کہ یہ کافر کو دینا زکوٰۃ سے یہ آئندہ کے لیے ممکن ہے کہ اس کو دوبارہ سے کھولا جائے, یعنی ایسی صورت جو ہے وہ پیدا ہو جائے کہ کسی کافر کی تالیف قلب وہ مطلوب ہو اور اس کو دوبارہ سے دین اسلام میں وہ لانے کی جو ہے وہ ایک کیفیت وہ پیدا ہو جائے, تو یہ آئندہ کے لیے اس مد کو کھولا جا سکتا ہے ضرورت کے تحت. تو یہ رائے ہیں کہ جو کہ فقہا کی ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ وفر رقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں, یعنی غلام آزاد کرانے, یعنی غلام کو آزاد کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے, اور بہرحال یہ ہے کہ اس میں بھی زکوٰۃ کا مال وہ دیا جا سکتا ہے, اور ایسا بھی غلام کہ جس نے مکاتبت کی ہے اپنے مالک سے کہ بھئی اتنا مال اگر میں تمہیں دے دوں تو تم مجھے آزاد کر دو گے, اور یہ کیا وہ مال مکمل وہ دے نہیں پا رہا کہ جس کی مکاتبت اس نے اپنے آقا سے کی ہے, لہذا اس کی پھر یہ مدد زکوٰۃ کے ذریعے سے کی جا سکتی ہے کہ تاکہ وہ غلامی سے جو ہے وہ نجات پا جائے. تو اس طرح سے یہ غلامی کا جو بھی تصور ہے دین اسلام نے اس کے ذریعے سے بھی ختم فرمایا ہے. اسی طرح والغارمین اور جو یعنی کسی تاوان کے بوجھ تلے آ گئے ہوں یا مقروض ہو گئے ہوں, لہذا یہ ہے کہ اسے بھی پھر زکوٰۃ کے ذریعے سے اس کا قرض ہے کہ جو کہ اتارا جا سکتا ہے. وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے, اس میں بھی بڑی وسعت ہے اور اس میں بھی مختلف آراء ہیں کہ جو کہ موجود ہیں, لیکن جو بھی جمہور فقہا ہیں ان کے نزدیک وہ شخص کے جو کہ اللہ کے راستے میں قتال کے لیے نکلا ہوا ہے, اور یہ ہے کہ اس کے جو بھی جنگی ساز و سامان اور جو بھی سواری ہے اس کے حوالے سے اس کی زکوٰۃ کے مال سے جب وہ مدد کر دی جائے تو ان کے ہاتھوں میں یہ دینا, یہ جمہور فقہا کی رائے ہے کہ صرف ان کو اللہ کے راستے میں یعنی جو قتال کرنے کے لیے نکلے ہیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. اور فرمایا وابن السبیل اور مسافروں کو, یعنی مسافر چاہے وہ غنی ہو لیکن یہ ہے کہ سفر میں بعض دفعہ ایسی صورتحال آ جاتی ہے کہ کسی دوسرے شہر یا ملک گیا اور اس کا جو بھی ساز و سامان تھا وہ چوری ہو گیا, لہذا پھر اس سچویشن میں زکوٰۃ کے ذریعے سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے, چاہے وہ غنی کیوں نہ ہو مالدار ہی کیوں نہ ہو لیکن اس سچویشن میں وہ بالکل کیا ہو گیا, وہ تہی دست ہو گیا, مال اس کے پاس جو بھی تھا وہ چوری ہو گیا, تو وہ زکوٰۃ کے مال سے اس کی بھی مدد کی جا سکتی ہے. تو یہ آٹھ مصارف ہیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا. اب یہاں پر تھوڑا سا یعنی ہمیں مال کی حوالے سے جو بھی شریعت کے احکامات ہیں, کیونکہ اس زکوٰۃ میں بھی مال جاتا ہے, لہٰذا اس حوالے سے بھی ہمیں تھوڑی سی ہدایات ہیں کہ جو کہ ذہنوں میں تازہ رکھنی چاہیے. دیکھیں یہ مال کے حوالے سے شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ جو بھی انسان کے پاس مال ہے وہ عطا ہے, وہ اللہ کی عطا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جب مال عطا کیا ہے تو اصل جو مالک ہے وہ کون بنا, وہ انسان نہیں, بلکہ اکنامک سسٹم کا تو یہ ایک انقلابی نظریہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی اصل اونر ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض, جو کچھ بھی ہے آسمان و زمینوں میں وہ سب کس کا ہے, وہ اللہ سبحانہ و تعالی, لہذا اصل مالک وہ اللہ ہے, اور انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے چاہے وہ مال کی صورت میں یا کسی اور نعمت کی صورت میں, لہذا وہ اصل میں وہ اس کا ایسٹ نہیں ہے بلکہ وہ اس کے لیے لائبلٹی ہے، وہ اس کے پاس ایک امانت ہے، اور امانت کے بارے میں کیا ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے، اسے لوٹایا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ جو مال ہے، شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے، حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے، وہ پانچ سوالات کے جو روز قیامت ہونے اور اس کی شدت یہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے اپنی جگہ سے جب تک کہ وہ پانچ سوالات کا جواب نہ دے. تو وہ پانچ سوالات کون سے ہیں؟ دو سوال زندگی سے متعلق ہیں، دو سوال مال سے متعلق، اور ایک سوال جو ہے وہ علم سے متعلق. زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ زندگی کہاں کھپائی، زندگی میں ایک وقت آیا تھا جوانی کا، یہ دوسرا سوال، وہ جوانی کہاں پناہ کی، پھر مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، سورس آف ارننگ کیا تھی تمہاری، حلال تھی یا حرام تھی، اور اگر حلال تھی تو پھر اس کو کس مد میں، کن مداد میں جب وہ خرچ کیا، اللہ کی شریعت کے مطابق خرچ کیا کہ نہیں کیا، اور پھر جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا. یہ پانچ سوالات، اس میں دو سوال مال سے متعلق. لہذا یہ ہے کہ یہ مال اللہ کی عطا ہے، اصل مالک کون ہوا؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالی. اور یہ مال ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک امانت ہے. اور بہرحال یہ ہے کہ پھر جب اللہ ہی نے یہ مال عطا کیا ہے تو اسی کی ہدایت کے مطابق ہمیں اس مال کا تصرف ہے کہ جو کہ کرنا ہے. اور بہرحال یہ ہے کہ اکنامک سسٹم کا آج بھی ایک بڑا اہم اصول ہے مال کی تقسیم کے حوالے سے، اور یہ اکنامک سسٹم کا جو بھی اصول بنا ہے یہ قرآن مجید کی آیت ہی سے بنا ہے. سورہ حشر میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ لِکَيْلَ دُولَتَمْ بَيْنَ لَغِيَاءِ مِنْكُمْ، کہ کہیں یہ دولت تمہارے اغنیا کے درمیان ہی گردش کرتی نہ پھر جائے. تو اصول کیا دیا گیا ہے کہ انسانی معاشرہ ہے، اس میں دو بڑی تقسیم ہے انسانوں کی، ایک اغنیا ہے ایک غربا ہے، اور دونوں کا امتحان ہے. اغنیا کا بھی امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال دے کر آزمایا ہے کہ وہ شکر کرتے کہ نہیں، اور غریبوں کی طرف اس کو ڈائیورٹ کرتے کہ نہیں، اور غربا کا امتحان ان کی غریبی میں ہے کہ وہ اس پر صبر کرتے کہ نہیں. تو امتحان تو دونوں کا ہے. تو یہ دو بڑی تقسیم ہے انسانی معاشرے میں افراد کے اعتبار سے. لہذا اب اکنامک سسٹم کا اہم اصول یہ ہے کہ جو سورہ حشر ہی سے نکلا، کہ کہیں یہ مال تمہارے اغنیا یعنی مالداروں کے ہاتھوں میں ہی گردش کرتے نہ پھر جائے، بلکہ اصول یہ ہے کہ یہ مال عمرہ سے نکلے اور کدھر پہنچے؟ غریبوں کو پہنچے، تاکہ ان کی جو پرچیزنگ پار ہے، جو قوت خرید ہے، وہ بڑھے، اور یہ ہے کہ وہ بھی کچھ اشیاء خریدنے کے قابل ہو جائیں، اور دونوں کا فائدہ اس میں ہوتا ہے. یعنی غریب کی پرچیزنگ پار بڑھے گی تو وہ اشیاء کس سے خریدے گا؟ جو بھی مالدار اپنے مینوفیکچرنگ وہ کر رہا ہے، فیکٹری بنا کے بیٹھا ہے، اس کی پروڈکٹ ہے کہ جو کہ وہ زیادہ سے زیادہ کسٹمرز ہیں کہ جو کہ بڑھیں گے، اور معاشرہ ہے کہ جو کہ ترقی کرتا ہے. لہٰذا آج کے اکنامک سسٹم میں جو جدید اصطلاحات ہیں وہ کیا ہیں کہ سرکولیشن آف ویلتھ، یعنی جتنی بڑھے گی معاشرے میں، یہ مال جتنا سرکولیٹ ہوگا اتنا ملک ہے کہ جو کہ ترقی کرے گا. اور اس کے مقابلے میں اگر کنسنٹریشن آف ویلتھ ہو جائے، دولت چند ہاتھوں میں مرتکز ہو جائے، جس طرح سے اس وقت سودی نظام جو ہے، انٹرسٹ بیسڈ اکانومی، اس کا ایک بڑا، یعنی یہ کینسر ہے معیشت کا، اور اس کا جو ناسور ہے وہ یہی ہے کہ دولت جو ہے وہ چند امیر زادے ہیں. کہا جاتا ہے کہ کوئی 25-22 افراد ہیں کہ جو پوری دنیا کی اکانومی پر قابض ہو کے بیٹھے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ انہی کے ہاتھوں میں یہ دولت ہے کہ جو کہ گردش کر رہی ہے. تو اس سے پھر نقصان کیا ہوتا ہے کہ دولت جب مرتکز ہوتی ہے تو انسان کا تو وہ بیڑا غرق کرتی کرتی ہے، وہ پورا معاشرہ اس سے انارکی کا شکار ہوتا ہے. یعنی بالکل اس کے لیے مثال آپ سادی سی یوں سمجھیں کہ پانی کا جو بھی بہاؤ ہے یہ اس کی یعنی پاکیزگی کی علامت ہے، پانی بہتا رہے گا وہ پاک رہے. لیکن یہ ہے کہ اگر پانی بہتا ہوا اس کے آگے آپ گھڑا کر دیں تو پانی جو ہے وہ گھڑے میں جمع ہو جائے گا، اس کا بہاؤ آپ نے توڑ دیا، اس کو ختم کر دیا. اب وہ جو گھڑے میں پانی جمع ہوا ہے، تو لہٰذا تھوڑے ہی عرصے میں وہ کیا ہوگا، پانی وہ گل سڑ جائے گا، اور نہ صرف خود گلے گا سڑے گا بلکہ یہ پورے ماحول کو ارد گرد کے وہ سڑائے گا. اور ایک یعنی جس طرح سے بارشوں کے سیزن میں ہماری کیفیات گلی کوچوں کی جو ہوتی ہے اس سے تو ہم اچھی طرح سے باقی. اسی طرح سے یہ مال جو ہے وہ آ رہا ہے اور جا رہا ہے، یہ سرکولیشن اگر ہو رہی ہے، عمرا سے غربا کی طرف جا رہا ہے، منتقل ہو رہا ہے، تو یہ یعنی صحت مند علامت ہے، اور یہ کہ ملک اس سے ترقی کرتے ہیں. خوشحالی ہے کہ جو کیا تھا. لیکن جہاں یہ کنسنٹریٹ ہوگا مال وہیں جو ہے وہ بینکرپسی کی کیفیت ہوگی. اور اس وقت پورا سودی نظام میں جکڑا ہوا یہ جو دنیا ہے لہٰذا اس کا برا حال ہے. کس طرح سے اس میں پھر ہیوز اور ہیو ناٹ کی تقسیم ہے کہ جو کہ ہمیں نظر آتی. امیر امیر سے امیر تر ہو رہا ہے, اس کی عیاشیوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اتنا اضافہ ہو رہا ہے کہ امیر تو کیا اس کے کتے وہ کھا رہے ہیں کہ جو کہ ایک عام انسان کو وہ رزق ہے کہ جو کہ نہیں مل رہا, روٹی نہیں مل رہی, لیکن امیر زادے کے کتے وہ کھا رہے ہیں. اتنا وہ امیر سے امیر ہو رہا ہے. اور یہ ہے کہ اس کے جو بھی واش رومز ہیں وہ یعنی گولڈ کے سونے کے اس کے کموڈز ہیں کہ جو کہ وہ دکھائے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف جو ہے وہ تصویریں بھی آتی ہیں کہ ایک ڈھانچہ بچے کا وہ بیٹھا ہوا ہے کچرا کنڈی پر اور گت ہے کہ جو کہ اس کے مرنے کا انتظار کر رہا ہے. تو یہ تصویریں ہیں کہ جو کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. تو یہ جو بھی ڈسکریمنیشن نظر آتی ہے معاشرے میں اس کی بھی وجہ اصل میں دولت کی غیر منصفانہ تقسیم. اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دولت کی جو غیر منصفانہ تقسیم ہے یہ دو دھاری تلوار کے معنی میں, یعنی ایسی تلوار کہ جس کے دونوں طرف جو ہے وہ دھار لگی ہو. یہ امیر کو بھی کاٹ رہی ہے, امیر امیر سے امیر تر ہو رہا ہے, اس کی عیاشیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اور دین کے تقاضوں کی ادائیگی سے وہ غفلت برت رہا ہے. اور یہ غریب کو بھی کاٹ رہی ہے, غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے. اور یہ ہے کہ وہ بیسک نیسیسٹیز کو پورا کرنے کے لیے وہ دن رات جو ہے وہ ایک کرتا ہے, پھر بھی وہ جو ہے وہ کچھ نہیں کما پاتا. یہ ویشیس سرکل ہے یہ سودی نظام کے, جس کے ذریعے سے انسانیت کا جو ہے وہ بیڑا غرق ہوتا ہے. معیشت کا تو ہوتا ہی ہوتا ہے. بہرحال یہ ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو عطا کردہ نظام ہے نظام معیشت, اس میں کیا ہے یہ زکوٰۃ اور صدقات, اس کے ذریعے سے معاشرہ ہے کہ جو کہ ترقی کرتا ہے. جیسے سورہ روم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ جو تم سود جو ہے وہ دیتے ہو کہ تاکہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اس سے مال میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا, اضافہ نہیں ہوتا, لیکن جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی خوشنودی کی خاطر تو اللہ تعالیٰ ہے کہ جو کہ اس زکوٰۃ کو پھر بڑھانے والا ہے. جس طرح سے صدقے کے حوالے سے وہ روایت آتی ہے نا کہ جو ایک کھجور صدقہ کرتا ہے اللہ کے راستے تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کو جو ہے وہ پالتا ہے پالتا ہے پالتا ہے اور اسے اوہد پہاڑ کی برابر جو وہ کر دیتا. اور یہ ہے کہ روز قیامت بندہ جو ہے وہ حیرت کرے گا کہ یہ اتنا بڑا اجر ہے کہ جو کہ میرے صدقے پر کیسے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ صدقات کو جو ہے وہ بڑھاتا چڑھاتا چلا جاتا. تو اس حوالے سے یہ نظام ہے کہ جو کہ اللہ کا عطا کردہ ہے. لیکن ہم نے کیا کیا کہ اللہ کے عطا کردہ اس نظام کو اکنامک سسٹم کو جو ہے وہ لات مار کے, اور یہ ہے کہ مین میڈ لا ہے کہ جو کہ انسان نے اپنے قوانین ہیں کہ جو کہ بنائے, اور خاص طور پر سودی معیشت کا جو بھی یہ کینسر ہے اس نے تو پوری دنیا کا انسانیت کا, اور یہ ہے کہ وہ یعنی مادی کیفیت بھی اس سے جو ہے وہ انارکی اور روحانی بگاڑ جو انسان کے اندر پیدا ہوا وہ بھی نقشے ہیں کہ جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ یہ اللہ کردہ اللہ کا عطا کردہ یہ نظام ہے زکوٰۃ اور صدقات کا. جتنا یہ پروموٹ ہوگا اور صحیح نہج کے ساتھ ہوگا اتنا ملک ہے کہ جو کہ ترقی کرے. باقی یہ ہے کہ نقصانات کیا ہیں زکوٰۃ کی عدم ادائیگی کے. لہذا قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ہی وہ الفاظ آتے ہیں کہ جو بخل کرے گا اللہ کے راستے میں دینے سے. لہذا یہ ہے کہ پھر اسی سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پگلا کے اور ان کے چہروں پر پیٹھوں پر پہلوؤں پر جو ہے وہ داغا جائے. اسی طرح سے سورہ آل عمران میں وہ بھی الفاظ آ گئے کہ یہ جو مال اللہ کی راہ میں تقسیم نہیں ہوتا اور بچا بچا کے رکھا جاتا ہے, یہ توق ہے کہ جو کہ اس کا پہنا کے گردن میں وہ ڈالا جائے گا. اور اس کی وضاحت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا جاتا وہ مال وہ گنجے سانپ کی مانند وہ آ کے پھر انسان کو جو ہے وہ ڈسے گنجے سانپ کے مانند. اللہ تعالیٰ اس انجام بس سے ہم سب کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے. بہرحال یہ ہے کہ یہ اصول ہیں کہ جو کہ ذہن میں مال کے حوالے سے وہ رہنے چاہیے کہ شریعت کی تعلیمات کیا ہیں, کہ یہ مال اس میں میرا اختیار جو ہے وہ اللہ کے اختیار کے تابع ہونا چاہیے, کیونکہ مال بھی اللہ کا ہے اور اسی کے احکامات کے مطابق یہ مال کی تقسیم اللہ کے بندوں میں ان مصارف میں وہ ہوگی. خاص طور پر فرض صدقے کی بات یہاں پر ہو رہی ہے زکوٰۃ. بہرحال یہ ہے کہ اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ اہتمام جو ہے وہ زکوٰۃ کے حوالے سے جیسے میں نے عرض کیا جب بھی زکوٰۃ کی ادائیگی اور نصاب صاحب نصاب کون ہوتا ہے اس کی تفصیلات ہیں کہ جو کہ موٹی موٹی کتابیں ہیں کہ جو کہ لکھ دی گئی ہیں اور یہ ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ ہم اس کا مطالعہ بھی کر کے اور پھر بھی کچھ سمجھ میں نہ آئے تو جو بھی صاحب علم حضرات ہیں علماء ہیں فقہا ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ہمیں واقعتاً اس اپنے فرض کی ادائیگی کا اہتمام وہ کرنا چاہیے. باقی ہمارے معاشرے میں جہاں دیگر عبادات کے حوالے سے پہلو تہی اور یعنی ریورس گیئر ہیں کہ جو کہ لگے ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے بھی ہیلے بہانے یعنی کیسے مذائقہ خیز اقدامات ہیں کہ جو کہ اس زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کیے جاتے ہیں. یعنی ایک شوہر پر سال اب گزرنے والا ہے اور ایک مہینہ رہ گیا ہے اور اب وہ صاحب نصاب ہو جائے گا ایک مہینہ گزرنے کے بعد 2.5% اسے دینا ہے, لیکن اب زکوٰۃ کی ادائیگی سے بچنے اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ وہ ایک مہینہ پہلے اپنا سارا مال وہ ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے اپنی بیگم صاحبہ کے اکاؤنٹ میں, لہٰذا اب وہ ایک سال تو گزرا نہیں, لہٰذا یہ ہیلا اسے ہیلا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ہیلے بہانوں سے ہماری حفاظت فرمائے. کیسے ڈاکے ہیں کہ جو کہ مارے جاتے ہیں, یعنی غربا کے جو بھی حق ہے کہ جو ہمارے مال میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے رکھا ہے, تو کتنے ہیلے بہانوں سے یہ بات تو وہ ایک مہینہ پہلے ہی سارا مال ٹرانسفر ہو گیا, سال مکمل نہیں ہوا تو زکوٰۃ نہیں دینی. اور یہ ہے کہ اسی طرح بیگم صاحبہ کو ابھی ایک سال پورا ہونے میں ایک دو مہینے رہ گئے تو وہ پورا ٹرانسفر جو ہے وہ مال ادھر شوہر کے اکاؤنٹ میں کر دیا جاتا اور اس طرح سے زکوٰۃ سے بچا جاتا. بہرحال یہ ہے کہ اس کی ہلاکت فیزی بڑی ہے, یہ معاشی لحاظ سے بھی نقصان دہ ہے اور یہ ہے کہ انتشار ہی انتشار ہے کہ جو کہ پیدا ہوتا ہے. باقی جو زکوٰۃ دیتا ہے اس کے اندر ایک ثقافت ہے کہ جو کہ پیدا ہوتی ہے, روحانی ایک ترقی ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر ڈالتے ہیں. پھر فرض کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے, تقرب بالفرائض جسے کہا جاتا ہے, جو بھی فرائض بندہ مومن ادا کرتا ہے اس سے اللہ کا قرب ہے کہ جو کہ اسے حاصل ہوتا ہے. اور یہ ہے کہ یہ دریا دلی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ جب کبھی بھی دین کی خاطر مال لگانے کا تقاضا ہے تو یہ ہر سال صاحب نصاب کو یہ تربیت ہے کہ جو کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے دی جا رہی ہوتی ہے کہ وہ 2.5% وہ ادا تو کر ہی رہا ہے, لیکن اس سے آگے بڑھ کر اگر نفلی صدقے کے حوالے سے بھی اللہ کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ آ جائے, جس طرح سے غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال خرچ کرنے کا تقاضا کیا ہے, تو کس کس طرح سے حضرت عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھیرو مال جو ہے وہ اللہ کے رسول کے قدموں میں لا کے نچھاور کر رہے ہیں, حضرت عبد الرحمن بن عوف نچھاور کر رہے ہیں اور حضرت عمر آدھا مال سمیٹ کر جو ہے وہ حاضر ہو رہے ہیں, پورا مال صدیق اکبر لے کر آ رہے ہیں, جتنی جس کی جو بھی کیفیت تھی وہ مال خرچ کر رہا ہے. تو یہ کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے یہ ثقافت یہ دریا دلی ہے کہ جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے, روحانی ترقی ہے کہ جو کہ ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً اس فرض صدقے یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو بھی اہتمام ہے وہ ہمیں کرنے کی توفیق دے, اور اس کے حوالے سے جو بھی ضروری معلومات ہیں اسے بھی ہمیں حاصل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے, اور خوش دلی کے ساتھ سال میں پھر یہ اس کی ادائیگی کا جو بھی اہتمام ہے اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کے ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.